بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. خواتین ساتھ آج 3:30 بجے تک زکاء اشرف پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے. اچانک وزیر اعظم میاں نواز شریف نے اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے زکاء اشرف کو برطرف کر دیا. 8 رکنی عبوری بورڈ قائم کیا اور اس بورڈ نے نجم سیٹھی کو چیئرمین منتخب کر لیا. چوہدری زکاء اشرف نے حکومت کا یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے اسے جمہوری حکومت کا غیر جمہوری فیصلہ قرار دیا. قانون اور آئین کے مطابق کسی بھی ادارے کا پیٹرن چیف کسی بھی عہدیدار کو اس کے عہدے سے ہٹا سکتا ہے. وزیر اعظم پی سی بی کے پیٹرن چیف ہیں، لہٰذا یہ بھی چیئرمین کو ہٹا سکتے اور چیئرمین قانوناً اس فیصلے کو جمہوری یا غیر جمہوری قرار نہیں دے سکتا. لیکن چوہدری زکاء اشرف نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر کے ثابت کر دیا کہ حکومت کی ریٹ صرف فاٹا یا شمالی وزیرستان میں چیلنج نہیں ہو رہی، بلکہ پورے ملک میں جس شخص کا جہاں داؤ لگتا ہے وہ اس جگہ سرکاری احکامات کو ماننے سے صاف انکار کر دیتا ہے. ہماری حکومت اگر زکاء اشرف سے اپنی رٹ نہیں منوا سکتی یا اگر ان سے اپنے احکامات کا احترام نہیں کروا سکتی تو پھر اسے طالبان کے کسی مطالبے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آج ثابت ہو گیا کہ زکاء اشرف اور ملا فضل اللہ میں کوئی فرق نہیں. ملا فضل اللہ بھی حکومت کو نہیں مانتے اور زکاء اشرف بھی حکومت کے فیصلوں کو فیصلہ ماننے سے انکاری ہیں، لہٰذا پھر فرق کیا ہوا؟ آپ اگر اس ایشو کو تھوڑا سا پھیلا لیں تو آپ کو پھر اس میں بلوچستان لبریشن آرمی اور رحیم یار خان کے گاؤں کے دیہاتیوں اور تحریک طالبان پاکستان میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. بی آر اے نے کل گیس کی 3 مین لائنیں اڑا دیں، ریاست انہیں نہیں روک سکی. گاؤں یوسف آباد کے دیہاتیوں نے آج اپنے نقصان کے ازالے سے قبل عملے کو لائن کی مرمت سے روک دیا اور ریاست کو کام جاری رکھنے کے لیے دیہاتیوں کو باقاعدہ گارنٹی دینا پڑ گئی، اور طالبان نے بھی مطالبات کی ایک فہرست وفاقی حکومت کو بچوا دی. لہذا بی آر اے، گاؤں یوسف آباد کے دیہاتیوں، طالبان اور زکاء اشرف میں کیا فرق ہوا؟ آپ کراچی چلے جائیے، کیا وہاں حکومت کی رٹ مانی جاتی ہے؟ کیا سکر میں سرکاری وابٹا کی رٹ مانی جا رہی ہے؟ اور کیا بنو، گڈی کھیل اور کراچی میں خواجہ آصف اور عابد شیر علی اپنی رٹ منوا پائے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ہم طالبان کو برا کیوں کہتے ہیں؟ ہم ان کے سامنے رٹ رٹ اور رٹ کی رٹ کیوں لگاتے ہیں؟ اس ملک میں کوئی شخص اس سوال کا جواب دے سکتا ہے؟ آنے والے چند دنوں میں پی سی بی کے موجودہ چیئرمین کے خلاف ایک رٹ دائر ہوگی اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ سرکاری عہدہ رکھیں یا پھر ٹی وی شو کریں اور کالم لکھیں. اس وقت نجم سیٹھی اور وزیر اعظم دونوں کی رٹ اور اصول کا امتحان ہوگا. کیا اس وقت حکومت اور نجم سیٹھی لچک کا مظاہرہ کریں گے یا پھر یہ فیصلہ بھی عرفان صدیقی صاحب کی مذاکراتی کمیٹی ہی کرے گی؟ ہم یہ فیصلہ وقت پر چھوڑتے ہیں. خواتین حضرات، طالبان کی طرف سے 15 مطالبات سامنے آ چکے ہیں. یہ مطالبات ہیں، ڈرون حملے فوراً بند کروائے جائیں، عدالتوں اور تعلیمی اداروں میں شرعی نظام نافذ کیا جائے، جیل میں بند طالبان قیدیوں کی رہائی، ڈرون حملوں میں ہونے والے مالی نقصانات کا ازالہ، قبائلی علاقوں کا کنٹرول، ایف سی کی نقل و حرکت محدود کرنا، فوج کی واپسی، قیدیوں کا تبادلہ، طالبان کے خلاف مقدمات کی واپسی، ڈرون سے متاثر ہونے والے خاندانوں کے لیے نوکریاں، طالبان کمانڈروں کے لیے عام معافی، امریکہ سے تعاون کا خاتمہ، جمہوریت کے بجائے شرعی نظام کا نفاذ، سودی نظام کا خاتمہ اور ملک میں امیر اور غریب کے لیے یکساں مواقع کے مطالبات شامل ہیں. یہ مطالبات ابھی حکومت تک نہیں پہنچے، لیکن غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق حکومت ان میں سے 7 مطالبات ماننے کے لیے تیار ہے، جبکہ 3 مطالبات پر گفتگو کی جا سکتی ہے. جن 7 مطالبات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہیں: جیل میں چھوٹے جرائم میں بند یا پھر ایسے قیدیوں کی فوری رہائی جن کے خلاف ابھی فیصلے نہیں ہوئے، ڈرون حملوں سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ، تاہم تخمینے کے لیے پہلے کمیشن بنایا جائے گا. اس کمیشن میں دونوں اطراف کے لوگ شامل ہوں گے اور ادائیگی اس کمیشن کی سفارشات کے مطابق ہوگی. قبائلی علاقوں کا کنٹرول غیر جانبدار لوگوں کے حوالے کرنے، فوج اور طالبان کے قبضے میں موجود لوگوں کا تبادلہ، سرکاری نوکریاں لیکن سیٹل علاقوں میں، اور ہتھیار پھینکنے والوں کے لیے عام معافی کا اعلان. حکومت شرعی عدالتوں میں اضافے پر بھی گفتگو کے لیے تیار ہو جائے گی. ڈرون حملوں پر گفتگو کی جائے گی اور امریکہ سے تعاون ختم کرنے کے لیے وقت مانگا جائے گا. اب سوال یہ کہ کیا طالبان اپنے 8 مطالبات واپس لے لیں گے اور ملک میں شریعت کی جو بحث چل نکلی ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ ہمارا آج کا ایشو ہوگا. ہمارا آج کا سوال نوٹ کر لیجئے، کہ طالبان سے مذاکرات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں؟ ہمیں فیس بک اور 247 پر جواب دیجیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا عبدالعزیز صاحب، خطیب ہیں لال مسجد کے اور طالبان کی کمیٹی کا رکن بھی ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں بیرسٹر محمد علی سیف صاحب، جنرل پرویز مشرف صاحب کے وکیل ہیں، کراچی میں ہمیں جوائن کیا ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے، سربراہ ہیں سنی اتحاد کونسل کے، جبکہ ہم ٹیلی فون پہ لینے کی کوشش کریں گے مولانا یوسف شاہ صاحب کو جو طالبان کی مذاکراتی کمیٹی کے کوآرڈینیٹر ہیں۔ مولانا، آپ کی طرف آنے سے پہلے ایک چھوٹا سا خواصہ آپ کے سامنے ایک پریس ریلیز رکھتا ہوں۔ احسان اللہ احسان صاحب کا ایک پیغام آیا جو میں اس میں سے کچھ حصے پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ پریس ریلیز ہے عمر خالد خراسانی کی، یہ امیر ہیں تحریک طالبان پاکستان محمد ایجنسی کے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات کے شروع دن سے حکومت کے منفی ہتھکنڈے بھی شروع ہو گئے، در حقیقت حکومت مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتی کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے مسلسل ہمارے ساتھی قیدیوں کی لاشیں گرانا شروع کی گئی ہیں۔ آج پشاور میں ہمارے دو ساتھیوں عمر اور امداد اور افغان کو پاکستان کے بدنام زمانہ خفیہ ادارے آئی ایس آئی نے شہید کیا، جو 20 دن سے ان کی تحویل میں تھے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر واضح ہوتا ہے کہ حکومت قیام امن کے لیے سنجیدہ نہیں، وہ صرف سیاسی گیم کھیلنا چاہتی ہے۔ یہ حکومت کبھی بھی خفیہ ایجنسیوں اور فوج کو لگام نہیں ڈال سکے گی اور نہ ہی مذاکرات کرنا چاہے گی۔ حکومت چاہتی ہے کہ اس طرح کے اعمال سے ہمیں اپنی مخالفت پر ابھاریں تاکہ وہ عوام میں پروپیگنڈا کر کے آپریشن اور جنگ کے لیے راہ ہموار کر کے اپنے مقاصد حاصل کریں اور اس طرح ان کے ڈالر آنا بند نہ ہو جائیں۔ اس صورتحال نے ہمیں بے چین کر دی اور ہم سوچنے پر مجبور ہیں یہی صورتحال رہی تو امن کی خواہش اس خواب کی مانند رہے گی جس کی کوئی تعبیر نہ ہو۔ یہ بتائیے گا مولانا کہ آپ کا کل ایک دعویٰ تھا کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے، آپ آج بھی اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کی کامیابی کا کوئی چانس ہے؟
دیکھیے، میں نے دعویٰ تو نہیں کیا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ جو نظر آ رہا ہے وہ تو ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ حکومت نفاذ شریعت اور عدالتوں میں قرآن کے سنت کے نفاذ پر، مجھے جو اس میٹنگ سے اندازہ ہوا تو اس میں تو آمادگی نظر نہیں آئی، اور میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ کامیاب ہو جائے، لیکن جو اس دن کی میٹنگ تھی اس سے یہ اندازہ ہوا ان کا نفاذ شریعت کا تو ایجنڈا ہمارے ہاں ہے ہی نہیں، نہ قرآن و سنت کا نفاذ ہے عدالتوں میں۔ اس بات کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، کچھ ایسا لگتا ہے، لیکن پھر بھی میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صورت مقدر کر دے، لیکن وہ بھی اس وقت ممکن ہے جب نفاذ شریعت ہوگا۔ اب آپ
دیکھیں جو طالبان کی فہرست ہے نا، 15 مطالبات کی جو میرے سامنے ہے ابھی، کیونکہ تصدیق شدہ نہیں ہے، غیر مصدقہ ہی ہے، لیکن تردید بھی نہیں ہے ابھی تک اس کی کسی طرف سے۔ اس میں ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ عدالتوں اور تعلیمی اداروں میں شرعی نظام کو نافذ کیا جائے۔ سر، یہ عدالتوں میں اور تعلیمی اداروں میں کیسے ہوگا یہ شرعی نظام نافذ، یہ بتائیے؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ آج ہم جس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں وہ نہج اسی لیے ہم پہنچ چکے ہیں کہ ہم نے آسمانی قانون کو وہ اہمیت نہیں دی جو انسانوں بلکہ انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون کو اہمیت دی ہے۔ یعنی اللہ کا قانون قرآن و سنت آج بھی ہمارے قوانین کا حصہ نہ بن سکا۔ لاکھ جہاں پڑھایا جاتا ہے، آپ نے بھی ماشاءاللہ پڑھا ہوا ہے، وہاں پر قرآن و سنت کو باقاعدہ قانون کے طور پر نہیں پڑھایا جاتا، تھوڑا بہت کہیں پڑھا لیا جائے۔ آج بھی وہاں جو قوانین پڑھائے جا رہے ہیں، آپ خود جانتے ہیں، اگر میں اجازت ہو تو میں چند کتابیں پڑھ کر سنا دوں۔ کنڈکٹ ایکٹ 1872، دی سیل آف گڈ ایکٹ 1930، ایزمنٹ ایکٹ 1882، پی پی سی 1807، دی ٹریسٹ ایکٹ 1882، پارٹنرشپ ایکٹ 1932، اچھا اس کے علاوہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882، دی رجسٹریشن ایکٹ 1908، دی سیکشن ایکٹ 1925، یہ میرے پاس
تقریباً سارے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو تعزیرات پاکستان ہیں یہ وہی تھی جو برٹش گورنمنٹ نے بنائی تھی،
اور یہ وہاں بھی جاری
ہے۔ اس کے بعد 1973 کا آئین بنا اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان تمام قوانین کو اسلام میں کنورٹ کیا جائے، شریعت میں کنورٹ کیا جائے گا، یہ فیصلہ ہوا۔ میں آپ کو بیرسٹر صاحب کو آپ کے ساتھ شامل کرتا ہوں کہ قانونی ماہر ہیں۔ بیرسٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ مولانا کی یہ بات تو درست ہے کہ 1860 کا جو نظام تھا وہ مسلسل چلا آ رہا ہے، اور ایک اسلامی ملک ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس کو ٹرانسفارم تو کرنا چاہیے، اس کو اسلامی شکل تو دینی چاہیے، کیوں نہیں دے پا رہے؟
دیکھیں، میں مولانا صاحب کی بات سے تھوڑا سا اختلاف اس بنیاد پہ کروں گا کہ انگریزوں کے دور کا یقیناً قانون اس وقت بنائے گئے تھے، اور پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی حکومت نے ان قوانین کو اپنا لیا تھا، لیکن یہ جو قوانین جن کی طرف مولانا صاحب اشارہ کر رہے ہیں، ان میں میری ذاتی رائے میں، جتنا میں اسلام کو سمجھتا ہوں، کوئی ایسی پروسیجرل ایشوز ہیں، ایک یعنی طریقہ کار کے عدالتوں میں آپ اس ایشو کو کیسے لے کر آئیں گے جن کا اسلامی یا غیر اسلامی ہونا ایشو نہیں ہے. وہ اگر ان کو اسلامی نہیں کہا جا سکتا تو ان کو غیر اسلامی بھی نہیں کہا جا سکتا, پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جتنے بھی یہ قوانین ہیں, یہ جو مولانا صاحب نے ذکر کیا اور اس کے علاوہ جو آپ نے ضابطہ فوجداری کا جو دوسرا ہے, ضابطہ دیوانی ہے, اس کے علاوہ تعزیرات پاکستان ہے, ان تمام قوانین میں 1973 کے بعد بھی اور مختلف وقتوں میں باقاعدہ ترامیم ہوئی ہیں. ان کو قرآن و سنت کے جو بنیادی اصول ہیں ان کے ماتحت اور ان کے مطابق کرنے کی تمام کوششیں کی گئیں. اب آپ پی پی سی کو دیکھ لیں, اس میں آپ مجھے کوئی پرٹیکولر کوئی ایسا جرم بتا دیں کہ جو اسلام نے اسلامی اصولوں کے خلاف ہو لیکن پاکستان میں وہ جرم نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں اسلامی اصولوں کے خلاف ہیں تقریباً تمام جو ہیں وہ جو ہیں اس کی پاکستانی قوانین میں بھی وہ جرائم ہیں.
مولانا کوئی ہے ایسا جو
ایک سیکنڈ میں مولانا صاحب ایک مجھے ایک سیکنڈ دیں. پاکستان کا جو آئین ہے آرٹیکل 2A ہے, آرٹیکل 203 ہے, اس میں باقاعدہ یہ چیزیں ہیں کہ آپ کوئی بھی قانون نہیں بنا سکتے عدالت اس کو فوری طور پر
انویلڈ,
جو متصادم قرآن و سنت کے اصولوں سے متصادم. اچھا, فیڈرل شریعت کورٹ موجود ہے, اگر کوئی ایشو ہے آپ وہاں جائیں.
اسلامی نظریاتی کونسل موجود
ہے, اسلامی نظریاتی کونسل کا کام یہی, اور وہاں بیٹھے کون ہیں؟ وہاں سارے علماء بیٹھے ہیں, میری طرح کا کوئی سیکولر ایجوکیٹڈ آدمی تو وہاں نہیں بیٹھا ہوا. وہاں کے مولانا شیرانی صاحب اس وقت ان کے انچارج ہیں, بڑے ہیں, باقی علماء تمام مکاتب فکر کے علماء وہاں موجود ہیں. اس کے علاوہ فیڈرل شریعت کورٹ کے جو جج ہیں ان میں علماء کا ایک باقاعدہ کیونکہ باقاعدہ نمائندگی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ پاکستان کے قوانین غیر اسلامی ہیں اس سے میں اختلاف کروں گا. ہاں, یقیناً ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس میں نقائص ضرور ہیں, اس سے کوئی بھی مطمئن نہیں ہے, اور میں وہاں ان سے ضرور اختلاف کروں کہ جو اسلام کی جو روح ہے انصاف کی اس میں یقیناً پرابلمز ہو سکتے ہیں, لیکن وہ امپلیمنٹیشن یعنی اس کے نفاذ کا ایشو ہے قانون کی.
مولانا یہ بتائیے گا کہ آپ کو اس پوری سوسائٹی میں جو اسلامی جمہوریہ ملک پاکستان ہے اس کے اندر کہاں پہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی غیر اسلامی حرکتیں ہیں جو اسٹیٹ کی سطح پہ چل رہی ہیں, معاشرے کی سطح پہ چل رہی ہیں, اور وہاں پہ اسلام کو شریعت کو پوری طرح نافذ ہونا چاہیے, کس کس سیکٹر میں ہونا چاہیے, بتائیے گا.
دیکھیے, پہلی بات تو میں اصل چیز کی طرف آؤں گا. دیکھیے, قرآن یہ کہتا ہے اور اسلام یہ کہتا ہے کہ قرآن اور سنت خود قانون ہے, قرآن و سنت کو تابع نہیں کیا جائے گا, اس کی نوک پلک نہیں سنوارے. یعنی ساری عمارت تو انگریز کے قانون کی ہوگی, ہم اس کی نوک پلک سنواریں گے. اب تک یہی ہو رہا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا, قرآن و سنت خود قانون ہے. آپ بتائیے, کیا قرآن و سنت کو بطور قانون کے ہمارے لا کالجوں میں پڑھایا جا رہا ہے؟ آپ نے پڑھا؟
یعنی بطور اسلامیت پڑھی؟
نہیں نہیں,
اسلام حدیث لازمی,
حدیث
پہلے دن سے میں نے پڑھی ہے ایم اے تک.
نہیں, قانون جب پڑھا تو اس میں حدیث کی کون سی
قانون تو قانون تو میں میرا
نہیں ویسے
سر, میں تو ماسک میرے کسی کرتا تھا, جنزم کرتا رہا,
آج بھی معلومات
اور اسلامی صحافت نہیں ہے کوئی بھی دنیا میں. اچھا,
جو اس وقت قانون ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے وہ سارا انگریز کا قانون پڑھا جاتا ہے, اس میں قرآن کو جگہ نہیں ہے, اس میں حدیث کو جگہ نہیں ہے. آج بھی کوئی قرآن و حدیث کو وہاں لے جائے اور جا کر کوٹ کرنا چاہے تو اس کو وہ قبول کر لیں بطور برکت کے تو اور بات ہے. پھر دوسری بات یہ ہے, قرآن و سنت خود قانون ہے, پھر قرآن و سنت کے اندر جو نیچے قانون بنیں گے اس کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں بنیں گے, اور امت کے علماء وہ جو ماہرین ہوں گے قرآن و سنت کے وہ بنائیں گے. اور الحمدللہ ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں, فتاوی عالمگیری 500 علماء نے قرآنی قوانین قرآن سے لے کر احادیث سے لے کر قرآن مرتب کیا ہے. بحر الرائق ہے, بدائے ثنائے ہے, شامی ہے, یہ سارے قرآن کی جو ہے.
ایک سوال کر لوں اگر آپ اجازت دیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ انٹرنیٹ کے اوپر فرض کیجیے کوئی شخص آپ کی تصویر بنا کے وہاں پہ چلا دیتا ہے تو شریعت کہاں پہ اس کی سزا کا تعین کرتی ہے؟ مجھے بتائیے, فرمائیے.
کیا مطلب؟
فرض کیجئے کہ انٹرنیٹ پہ آپ کی ایک جعلی تصویر بن جاتی ہے, تصویر بننے کے بعد وہ انٹرنیٹ پہ چلا دی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ سارے بلاگز میں ہوتی ہے, وہ فیس بک پہ ہو جاتی ہے, وہ ٹویٹر پہ آ جاتی ہے, وہ ای میلز کے ذریعے سرکولیٹ کرتی ہے, تو اسلام اس کی کیا سزا دے؟
دیکھیں, اسلام میں حدود مقرر کی ہے نا, کوئی فرض ہے, کوئی واجب ہے, کوئی سنت ہے, کوئی مستحب ہے. یعنی ان قوانین میں ایسا نہیں ہے, یہ قوانین تو ایک ہی قوانین چلاتے ہیں نا. اب اس میں پھر ایک حرام ہے, ایک مکروہ تحریمی ہے, ایک مکروہ تنزیہی ہے,
ہم سب یہ چاہتے ہیں, مسلمان ہیں اور دنیا کا ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ شریعت نافذ ہو. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کا شریعت پر ایمان نہیں ہوگا, جو اللہ کو نہیں مانتا ہوگا, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کو تسلیم نہیں کرتا, جو قرآن مجید کو تسلیم نہیں کرتا. تو جب علامہ صاحب مولانا صاحب جب یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوئی صاحب میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں، آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کہی کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جو قرآن و سنت کے خلاف جائے، جو اپنی زندگی قرآن و سنت کے شعائر کے مطابق جو قرآن اور سنت نے واضح کی ہیں نہ گزارنا چاہتا ہو. اصل پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تو اس وقت تمام مسالک کے جو جید علماء اکرام تھے، علامہ شاہ احمد نورانی ہوں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پروفیسر غفور صاحب ہوں، مفتی محمود صاحب ہوں، دیگر تمام علماء ہوں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز ہوں، یہ اتنی بڑی ریلیجیس پرسنالٹیز تھیں، ان کا پاس اتنا علم تھا، ان کی ٹیم اتنی جامع تھی کہ انہوں نے باقاعدہ تحقیق کے ساتھ اور بڑے دقیقانہ طریقے سے معائنہ کرنے کے بعد اس آئین کو منظور کیا. میں اپنے بھائی فواد بیرسٹر سیف صاحب کی اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ آئین میں چونکہ پہلے ہی واضح ہے کہ کوئی بھی شک قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں پر اصل پرابلم ہے امپلیمنٹیشن آف لا کا. ہم جو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں پچھلے ایک ماہ سے، اور میری بات کو پتہ نہیں شاید غیر محسوس انداز میں کوئی غلط سائڈ پہ لے جایا جاتا ہے، میں قطعاً شریعت کا مخالف نہیں ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے نفاذ کا سب سے بڑا حامی ہوں، لیکن میرا مطالبہ یہ ہے جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کی نفاذ کی بات کرتے ہیں تو آپ دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں. یہ ایک اسلامی ریاست ہے، یہاں پر اسلامی شاعر کو اس کا مذاق نہیں اڑایا گیا، اسے روکا نہیں گیا. اب میں آپ کو اسلامی شاعر سے واضح کرتا ہوں کہ اگر تو ریاست میں نماز پر پابندی ہو، زکوٰۃ دینے پر پابندی لگا دی جائے، حج پر جانے پر پابندی لگا دی جائے، تو پھر تو ہم اتفاق کر سکتے ہیں کہ اس ریاست کے اندر حکمرانوں کے خلاف مسلحہ جدوجہد ہو سکتی ہے. لیکن اگر ریاست میں اسلامی شاعر کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا تو ان اسلامی قوانین کی پروپر امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے ایک پرامن راستہ ہے. ہمیں ان لوگوں کو جن کا پریویس، جن کا ماضی اس حوالے سے داغدار ہے، ہمیں ان کے کاندھے پہ رکھ کر شریعت کی بات نہیں کرنی چاہیے. میں تمام مسالک کا احترام کرتا ہوں، تمام مذاہب کا احترام کرتا ہوں، پاکستان کے تمام مسالک، تمام مذاہب، تمام لوگ قابل احترام ہیں، لیکن ہم سب کا فرض ہے بحثیت مجموعی کہ ہم پر امن طور پر ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک نیا فورم تشکیل دیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں نا، موجودہ حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ معاملات اس نہج پر جا رہے ہیں کہ ایک فریق ایک انتہا پر جا رہا ہے، دوسرا فریق دوسری انتہا پر جا رہا ہے، تو حکومت اس میں پل کا کردار ادا کرے، تمام مسالے کے جید علماء کو ایک مرتبہ بٹھائے، ان کو کہے کہ آپ ہمیں وہ چیزیں بتائیں، جیسا کہ وفاقی شرعی عدالت موجود ہے، آپ کی اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے جو اپنی سفارشات دیتی بھی ہے. ہم سب کا فرض یہ ہے.
اس پورے ملک کے سسٹم میں آپ کو کون کون سی چیزیں غیر اسلامی نظر آتی ہیں؟
تو سب سے پہلے تو ہمارے ہاں جو احتساب کا کنسیپٹ اسلام کے اندر موجود ہے وہ یہاں پر نہیں ہے. مثلا ہمارے آئین کے اندر جو حکمرانوں کے استثناء کی شک ہے جو ہمارے وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قاضی وقت کی عدالت میں حاضر ہو سکتے ہیں تو موجودہ حکمران کیوں حاضر نہیں ہو سکتے؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، میں آپ کو بتلاؤں، آئین کے اندر اگر آپ کسی کو قتل بالکل نہیں ہونی چاہیے. اکارڈنگ ٹو اسلامی شریعہ ہر آدمی آئین کے آگے، شریعت کے آگے، قانون کے آگے جواب دہ ہے. اسے اپنے عہدے کو استعمال کرتے ہوئے امیونٹی نہیں دی جا سکی.
لیکن سر اس میں ہم سب فرض کیجئے، اگر امیونٹی نہ ہو، اگر فرض کریں پرائم منسٹر کے پاس امیونٹی نہیں ہے، پریزیڈنٹ کے پاس امیونٹی نہیں ہے، تو پھر یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں طالبان کے درمیان اور اسٹیٹ کے درمیان، ان مذاکرات کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں رہے گی، یہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. یہ ایک امیونٹی ہے، وہ پارلیمنٹ کے پاس ہے، وہ وزیر اعظم کے پاس ہے، وہ صدر کے پاس ہے، اس امیونٹی کے بیس پر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، آئین میں اس کی گنجائش نہیں. میں پہلے آپ سے عرض کر رہا ہوں، تو پھر تو یہ سارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا.
ہمارا تو نقطہ نظر ہی یہ ہے کہ آئین سے یہ مذاکرات قطعاً متصادم ہیں. آئین کے اندر نجی ملیشیا کے ساتھ مذاکرات کا کوئی کنسپٹ نہیں. اور اگر آپ شریعت کی بات کریں، آپ ایک سیکنڈ کے لیے آئین کو پیچھے کر دیں.
صرف ایک بات، صرف ایک بات، کہ آئینی لحاظ سے طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کی جسٹیفیکیشن ہے آئین میں کوئی؟
دیکھیں، جہاں تک آئینی تناظر کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ آرٹیکل 256 جو ہے آئین کا، وہ بڑا واضح طور پہ کہتا ہے کہ کسی ایک تو مسلح گروہ جو ہے وہ بنایا نہیں جا سکتا، وہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور ان کے ساتھ نہیں، یقیناً مذاکرات بھی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. حکومت مذاکرات کر کیوں رہی ہے؟ اس کی وجہ صرف حکومت کی اپنی کمزور پوزیشن ہے کہ بذور قوت یا اب تک جو بھی سیاسی چالیں انہوں نے چلی، جو کچھ بھی کیا، یہ طالبان کی اس انسرجنسی کو، ان کی اس بغاوت کو، ان کی اس جدوجہد کو کنٹرول نہیں کر سکتے، مینج نہیں کر سکے. اب فیس سیونگ کے لیے ان کو ایک راستہ مل گیا ہے کہ یہ
جنرل مشرف ہوتے تو کنٹرول کر لیتے.
دیکھیں میں مشرف کو یا زرداری یا نواز شریف کی بات نہیں کر رہا, میں نے حکومت کی بات کی اور
ریاست کی بات,
اور میں ریاست کی بات کروں اور جو بھی شکل جو ہے, جو بھی شخص جو ہے وہ اس ریاست کا کنٹرول سنبھال کے اس کو چلا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پالیسیاں خطے کے حالات کی وجہ سے بھی اور کچھ ان کے اپنی نااہلیوں کی وجہ سے, کچھ اپنی شارٹ سائٹڈنس کی وجہ سے وہ اس ایشو کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اس لیے مجبوراً.
آپ کو پتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کیوں بنی تھی؟ اس کی بیسک یہ تھی, لال مسجد کا ایشو تھا. لال مسجد کا جب ایشو ہوا وہاں پہ جو بچیاں شہید ہوئی, اس کے بعد تحریک طالبان پاکستان بن گئی اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا, اور اب ظاہر ہے اس کو کنٹرول کرنا ریاست کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے.
دیکھیں جو جہاں تک تحریک طالبان کا تعلق ہے, تحریک طالبان دسمبر 2007 میں بنائی گئی, ٹھیک ہے, جو کہ لال مسجد کے یقیناً واقعے کے بعد ہوئی, لیکن دسمبر 2007 میں سوات میں آپریشن بھی ان اے وے لانچ ہو چکا تھا, اور امریکہ میں جو ایف پاک پالیسی تھی امریکنز کی, یو ایس کی افغانستان میں, اس کے تناظر میں میرا اپنا نقطہ نظر, اور اس نقطہ نظر کو کئی مصنفین نے اپنی کتابوں میں واضح کیا ہے کہ اس وقت ضرورت تھی القاعدہ کو, جو کہ وہ جنگ لڑ رہے تھے ان کے خلاف, امریکیوں کے خلاف, اور امارات اسلامی افغانستان جو ملا عمر کی تنظیم ہے, ان کی یہ ضرورت تھی کہ پاکستان میں فرنٹ کھولا جائے تاکہ یہ جو وزیرستان اور یہ جو فاٹا کا بارڈر ہے, اس کے لیے جو پاکستان آرمی کی ایڈوانسمنٹ ہے اس کو کسی طرح سے ڈائیورٹ کیا جائے, اور اس کے لیے مختلف فرنٹس کھولے گئے جن میں سوات کا آپریشن اور باقی چیزیں, وزیرستان میں ایکٹیویٹیز, مومند میں ایکٹیویٹیز.
آپ کا خیال یہ کہ بیسیکلی یہ ایک امریکن پالیسی ہے جس کو ساری گورنمنٹ چلا رہی ہے, اور اس امریکن پالیسی کی وجہ سے سارے حالات خراب, جب تک ہم اس کو پالیسی کو ماڈیفائی نہیں کرتے یا اس کو ختم نہیں کرتے یہ حالات اسی طرح رہیں گے. میں بریک لینے
ہیں صاحب, صرف آخری بات یہ, آپ کی بات کی تائید میں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی حکومتیں کر رہی ہیں یا امریکی جو اس وقت اسٹریٹجی ہے اس کے اگینسٹ یا اس کے فیور میں یہ سارا کچھ اس کا رد عمل.
ٹھیک ہے, میں نے بریک لینے کی خواہش, لیکن یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ طالبان کی طرف سے جو 15 مطالبہ سامنے, اس میں ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ امریکنز کے ساتھ تعاون فوری طور پر ختم کیا جائے. کیا ہماری حکومت فوراً ختم کر سکے گی؟ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اور بریک کے بعد یہ سوال مولانا صاحب کے سامنے رکھیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصہ, جو طالبان کی طرف سے 15 مطالبہ سامنے آئے, اس میں ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ جمہوری نظام کو ختم کر کے شرعی نظام کو نافذ کیا جائے. دوسرا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعاون ختم کرنے کا اعلان کیا جائے. تیسرا یہ بھی ہے کہ امیر اور غریب کو یکساں حقوق فراہم کیے جائیں. چوتھا مطالبہ یہ بھی ہے کہ ایف سی کو قلعوں کے اندر تک محدود رکھا جائے. اور پانچواں مطالبہ یہ بھی ہے کہ ڈرون حملے فوری طور پر بند کیا جائے. اور یہ وہ تمام مطالبات ہیں جو میرا خیال یہ ہے کہ ریاست پاکستان شاید تسلیم نہ کر سکے. مولانا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہمارا جمہوری نظام ہے, جو ہمارا جو اس وقت جمہوری نظام ہے, یہ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے؟
دیکھیے بات یہ کہ میں تو پہلے اس کی بات کر رہا تھا, ہمارا قبلہ و کعبہ کل بھی برطانیہ تھا, آج بھی برطانیہ ہے. یعنی قرآن و سنت اس کا تابع ہے, قرآن و سنت کو تابع کیا ہے. ہمارے لا کالجوں میں قرآن اور سنت کو بطور قانون نہیں پڑھا جاتا. میں عوام سے, علماء سے گزارش کروں گا وہاں جا کے ذرا پوچھ لیں, وہ کلا سے پوچھیں. یہ ایک فریب دیا گیا ہے کہ قرآن و سنت سپریم لا ہے, ایسا فریب ہے. میں نے کہا اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے. یہ قرآن و سنت سپریم لا ہے کہاں؟ نہ قرآن کو بطور قانون جو ہے عدالتوں میں جگہ ہو, نہ ہمارے ہاں پڑھایا جائے. پہلے بھی قبلہ و کعبہ برطانیہ تھا, آج بھی قبلہ و کعبہ برطانیہ, ورنہ تو اسلامی قانون کا قبلہ و کعبہ تو مدینہ ہے.
اچھا, اس سوال کا جواب دیجیے گا کہ یہ جمہوری نظام جو اس وقت ہے, یہ شرعی ہے یا غیر شرعی
ہے؟ بات یہ ہے کہ اس پہ بھی اختلاف رائے پایا جاتا ہے. کچھ حضرات تو اس کو شرعی کہتے ہیں, لیکن وہ بھی جزوی طور پر کہتے ہیں. لیکن جو
آپ کا اپنا ذاتی,
میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی بنیادی جو سارا ڈھانچہ ہے وہ ہم نے برطانیہ سے لیا ہے. اسلام کے اندر تو شورا کا تصور ہے, شورا ہے,
لہذا غیر شرعی ہے یہ بھی.
اس کو جو ہے نا, ہاں غیر شرعی کہیں گے اور کیا.
اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میاں نواز صاحب بھی غیر شرعی وزیر اعظم ہے پھر؟
دیکھیے بات,
صدر ممنون حسین وہ بھی غیر شرعی وزیر اعظم صدر ہیں.
بات یہ کہ
ڈائیلاگ بھی چل رہے ہیں آپ کے ان کے ساتھ, غیر شرعی حکومت کے ساتھ, غیر شرعی آئین کے ساتھ, غیر شرعی پرائم منسٹر کے ساتھ, غیر شرعی صدر کے ساتھ آپ کے ڈائیلاگ چل رہے ہیں.
دیکھیں یہ اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ عارضی طور پر اگر یہ اپنا کام کر رہے ہیں وہ اور بات ہے, لیکن جب آپ مجھ سے شریعت کی بات پوچھیں گے تو میں تو شریعت کی بات کہوں گا نا. ہاں, یہاں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نظام اب تک انگریزوں کا قوانین عدالتوں میں چل رہے ہیں, وہی ایکٹ چل رہے ہیں, وہی لب و لہجہ ہے, وہی انداز ہے. اس قوم کو تو اردو نہیں.
اچھا, یہ بتائیے شریعت نافذ ہو سکتی ہے پورے پاکستان میں فوری طور پر؟ کتنا عرصہ لگے گا پاکستان میں اگر فرض کیجیے ہم آج فیصلہ کریں گے شریعت نافذ کرنی ہے خیبر سے لے کے ہم نے کراچی تک, تو کتنے دن لگیں گے؟
یہ ایک گھنٹے کا کام ہے, اس میں کیا مشکل ہے؟ بھئی آج فیصلہ کریں کہ آج شریعت کا نفاذ کیا جاتا ہے اس وقت سے، اس کے بعد جو چوری کرے گا ہاتھ کاٹ دی جائیں گے، ڈاکہ ڈالے گا ہاتھ کاٹے جائیں گے، جو قتل کرے گا اس کو پوری قوم کے سامنے سزا دی جائے گی، زمینوں کی تقسیم شرعی بنیادوں پر ہوگی، ہر ایک کو حق ہوگا کہ اس کو پلاٹ دیے جائیں، اور یہ تو سارا کون سی اس میں مشکل ہے؟ نہ کرنا چاہیں 65 سال سے نہیں کر رہے۔
ٹھیک ہے، ہمارا صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر آپ فرض کیجئے کہ ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، آج ہی فیصلہ کر لیتی ہے اسٹیٹ کے، ہم مطالبہ مان لیتے ہیں مولانا کا یا طالبان کا، اور پورے ملک میں شریعت نافذ کر دی جاتی ہے فوری طور پہ، کتنا ٹائم لگے گا؟
چوئی صاحب، میرا سب سے پہلے تو آپ سے ایک سوال ہے، ماشاءاللہ آپ کا شمار پاکستان کے دانشور لوگوں میں ہوتا ہے، آپ مجھے یہ بتلائیے کہ ایک سائیڈ کے اوپر تمام مسالے کے جید علماء کرام موجود ہوں جنہوں نے 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنایا ہو، اور ایک سائیڈ پہ صرف ایک اقلیت ہو یا ایک تھوڑا سا طبقہ ہو، تو آپ اکثریت کی بات کو رد کرتے ان علماء کو جن کا علمی وزن تھا، جن کا علمی مقام تھا، جن کا سیاسی مقام تھا، جو مین آف کریکٹر تھے، آپ ان لوگوں کی بات کو پسے پش رکھتے ہوئے آپ کسی ایک چھوٹے سے فریق کی جانب سے شریعت کے مطالبے کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے؟ دوسرا، پاکستان میں اس وقت شریعت شرعی آئین موجود ہے، اس کی امپلیمنٹیشن چاہیے، ایک گھنٹہ نہیں ایک منٹ لگے گا۔
مولانا یہ کہہ رہے ہیں، مولانا کا یہ کہنا ہے کہ یہ شرعی آئین نہیں ہے، انہوں نے ابھی تسلیم کیا کہ شرعی آئین نہیں ہے۔
قرآن چوہی صاحب، میں آپ کو عرض کروں، آئین کے اندر واضح طور پہ موجود ہے کہ کوئی بھی شک قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہے۔ چلے، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ برٹش لاء کے اندر تو سزائے موت ختم ہو چکی ہے، پاکستانی لاء کے اندر قتل کا بدلہ قتل ہے، اور جو کسی کو ناحق قتل کرے گا اس کو سزائے موت اور پھانسی دی جائے گی، اب مجھے یہ بتائیں شرعی ہے یا غیر شرعی ہے؟ یہ برٹش لاء میں تو نہیں ہے، پاکستان کے اندر
اگر کوئی شخص،
دیکھیے ہم نے کیا کیا ہے جو جس سے علماء کو اجتباء ہو رہا ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ایمن زواہری کی ایک کتاب ہے سپیدہ سحر، ڈاکٹر ایمن زواہری بہرحال مانا والقاعدہ کے لوگ، کسی کو اختلاف ہو اپنی جگہ ہے، وہ کہتے ہیں میں نے پاکستانی قوانین کا مطالعہ کیا، میں حیران ہو گیا ہوں کہ جس دجل و فریب کے ساتھ کسی نے اس کو مرتب کیا ہے، اس کو اسلامی تو کہا نہیں جا سکتا کہ سارا انگریز کے ڈھانچے پر مشتمل ہے، لیکن اس طریقے سے اس کے اندر 5 چیزیں شامل کر دی گئی ہیں کہ آدمی غیر اسلامی کہتے ہوئے بھی اس کو ڈرتا ہے کہ کیا کرے، ہے یہ غیر اسلامی لیکن کہنا مشکل ہے۔ یہاں کیا کیا، 302 اوپر لگا دیے، قتل عمد، قتل خدا، شفا، سارے وہی اسٹرکچر، وہی لب۔ آج آپ جائیں عدالت،
چلیے دیکھیے قتل کی سزا قتل ہے یا نہیں، قتل
دیکھیے اس چوہدری
شریعت نے، میں نے سمپل سوال کا جواب مانگا چوہدری صاحب، مجھے
ہمارے ہاں کیا ہے قرآن، یہ تو دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا لمبا قانون، یہ انگریزوں کا قانون ہے، 15 سال کیس چلنا، شریعت پہ تو اتنا لمبا نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے اگر کسی نے قتل، اس کے مقتولوں کو جو ہے اجازت دی جائے گی، چاہے تو معاف کر دیں چاہے دیت لے لیں، ہمارے ہاں تو کہیں دیت کی صورت ہی نہیں ہوتی، دیت کا قانون ہے ہمارے ہاں،
دیت کا
چوئی صاحب میں ایک بات عرض کروں، عمل نہیں ہو رہا، ایک بات عرض کروں،
اور دوسرے شریعت
ریمن ڈیوس کو بھی سٹیٹ نے یہ سہولت دی تھی،
سہولت دینا تو اوروں کو سہولت نہیں ہے،
نہیں اوروں کو بھی، آج
نہیں
چوئی صاحب میں دیت کا ہے، چوئی صاحب میرے مجھے ایک لمحہ دیجئے گا،
اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ ہاں جہاں تک اس کی وہ جو پیمنٹ کا تعلق ہے، وہ جو اگر کوئی شخص نہیں دے سکتا اس کے لیے بھی پروویژن ہے کہ زکات فنڈ سے اس کے پیسے دیے جائیں،
یہاں قید ہے، قید کر دی جاتا ہے یہ، ورنہ 8 سال لوگ چوئی صاحب
مجھے
شریعت کہتی ہے جس کو سزا دو اس کو فل یشد عذابہما طائفۃ من المؤمنین کرو، کہ پوری قوم کے سامنے سزا دو، چوری کی سزا یہاں نہیں، ڈاکے کی سزا یہاں نہیں، بے حیائی کی سزا یہاں نہیں، بدکاری کی سزا یہاں نہیں، سود یہاں عام ہے، مخلوط نظام تعلیم یہاں عام ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر عورت مرد بیٹھے ہوئے۔
اچھا یہ بتائیے گا مولانا کہ پوری اسلامی دنیا میں کوئی ایک ملک جہاں پہ آپ کی شریعت نافذ ہو؟
ہماری شریعت کی بات ہم نہیں کرتے، ہماری کوئی شریعت نہیں ہے، میری شریعت کوئی نہیں،
ٹھیک ہے چھوڑ دیجیے،
میں کہتا ہوں
اسلامی شریعت، میں کہتا ہوں سر پوری اسلامی دنیا میں مکمل طور پر قرآن و سنت کے مطابق کسی جگہ پر،
چوہدری صاحب آپ دیکھیں جب سے انگریز آیا، انگریز نے خلافت عثمانیہ تک تو تھا،
نہیں سر سعودی عرب میں ہے
خلافت عثمانیہ،
میری سعودی عرب میں ہے سر،
سعودی عرب میں کچھ تو ہے، سارا نہیں،
کچھ تو پاکستان میں بھی ہے سر،
بھی
کچھ تو پاکستان میں،
یہاں سے کچھ زیادہ ہے کیونکہ حدود وہاں
امارات میں
دیکھیے، میں اس پوری دنیا میں میرے اندازے میں کہاں کہیں بھی مکمل قوانین نافذ نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں نافذ تو رہے ہیں نا، کہ اسلامی ریاست مدینے سے لے کر یہاں آتے وہ محمد بن قاسم یہاں تک آیا تھا، پوری اسلامی ریاست کی جو ہے قائم تھی. ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس قانون ہی نہیں ہے، قرآن و سنت معطل، قرآن و سنت سے جو مرتب قوانین ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے وہ آج نہیں چلتے، تو پھر طالبان نہیں پیدا ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟
مولانا میں بریک لینی ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے ایک سوال رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں سیف صاحب کی طرف جانا ہے، سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور آپ اتنے میں غور کیجیے کہ اگر فرض کیجیے کہ آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے اور وہ شریعت فوری طور پر نافذ نہیں کی جاتی جس کا خاکہ آپ کے ذہن میں ہے، تو کیا آپ طالبان کی کمیٹی کا حصہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ یہ میں آپ کے پاس سوال ایک چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک ہو، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خاص طور اگر ہم دنیا کو دیکھیں، بالخصوص اسلامی دنیا کو دیکھیں، تو وہاں پہ بہت تبدیلیاں آ چکی ہیں. ٹیلی ویژن جو کبھی جس کو ناجائز سمجھا جاتا تھا، اب ساری اسلامی دنیا میں ہے. سعودی عرب کے اندر خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دے دی گئی، نوکری کرنے کی اجازت دے دی گئی، یونیورسٹیز میں خواتین اور مرد دونوں پڑھتے ہیں، ان کے درمیان ایک چھوٹا سا پردہ ہوتا ہے لیکن وہ ایک ہی جگہ پہ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں بدل رہی ہیں اور اس طرح جو جس کو ہم شریعت کا منبع کہتے ہیں وہاں پہ چیزیں بدل رہی ہیں، تو ہم پاکستان کے اندر کس طرح شریعت نافذ کریں گے اور ان کے رولز اور ریگولیشنز اور قواعد و ضوابط کیا ہوں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس کا میں نے ظاہر مولانا سے پوچھنا ہے کہ ان تمام مسائل کو ہم حل کیسے کریں گے. پریزا صاحب، آپ نے یہ ساری گفتگو سنی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا کے کتنے پرسنٹ پوائنٹ جو ہیں وہ ویلڈ ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اس معاشرے کو اسلامی بنایا جائے کیونکہ اسلامی معاشرہ ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟
دیکھیں، مولانا صاحب نے جو بات کی اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو باتیں ہیں یہ بیسیکلی ایک خاص مخصوص نقطۂ نظر اور ایک خاص فکر کی عکاسی کر رہی ہیں، اور یہ کوئی نئی فکر نہیں ہے. یہ اسلامی تاریخ میں امام ابن تیمیہ کے دور سے یہ فکر جو ہے یہ سامنے آ چکی ہے. امام ابن تیمیہ کے میں نے ذکر اس لیے کیا کہ ان کے دور میں اسلامی ریاست کو تاتاریوں کا خطرہ تھا، عباسی حکومتی اور تاتاری حملہ آور تھے. اس وقت انہوں نے تکفیر کا ایک نظریہ پیش کیا جو کہ اسلامی ہسٹری میں کئی لوگوں نے اس کو اپنایا ہے اور اس پر عمل بھی کیا، تکفیر اور خروج. انہوں نے ڈاکٹر ایمن الزواہری کی بات کی، القاعدہ اس نظریے کی دائی ہے، تکفیر اور خروج کی، اور اس نظریے کے دائی جو ہیں وہ مختلف اسلامی ممالک میں مختلف اوقات میں پیدا ہوتے رہے. اب جو اس کی بنیادی اصول یہ ہے کہ یہ جو ہمارا پارلیمانی طرز حکومت ہے، جمہوری نظام ہے، کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی جس کو کہتے ہیں، آئینی جمہوریت، یہ بیسیکلی وہ سمجھتے ہیں کہ شریعہ کے اصولوں کے خلاف ہے کیونکہ یہ ایک کلونیل نو آبادیاتی نظام کے ذریعے سے وجود میں آئی. یہ کوئی نئی بات یہ نہیں کر رہے، لیکن اس پر کئی مختلف زمانوں میں بحثیں ہوئی ہیں. علامہ اقبال ہمارے انڈیا کے تھے، انہوں نے اس پر بات کی ہے. پروفیسر محمد عبدہ اور حسن البنا جو اخوان المسلمون کے بانی تھے، انہوں نے بھی اس پہ کمنٹس کیے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کے پاس اس کا متبادل کیا ہے آج کے دور میں، اس وقت ان حالات میں ان کا متبادل کیا ہے؟ یہ اصل میں نہ تو متبادل دینے کی پوزیشن میں ہے، یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ غلط ہے. اور یہ وہ تکفیر اور خروج ہی کی بات ہے. طالبان کا بیسیکلی جو پولیٹیکل نظریہ ہے وہ تکفیر اور خروج پہ مبنی ہے. ان سے شاید ملاقات بھی ہوئی ہوگی ایک صاحب کی جو القاعدہ کے بہت بڑے آئیڈیولوگ ہیں، ابو موسیٰ عیسیٰ المصری، جو کہ وزیرستان میں تھے، جنہوں نے یہ تکفیر اور خروج کو بڑا پروموٹ کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی دنیا میں اور اسلامی جو علماء ہیں ان میں ایک بہت ہی اقلیتی جو ایک گروہ ہے ان کی سوچ ہے.
میں مولانا سے پوچھوں گا، پھر اس کے بعد میں نے حامد عزت صاحب کی طرف جانا ہے. مولانا یہ بتائیے گا کہ شریعت میں خواتین نوکری کر سکتے ہیں؟
نوکری کر، میں اگر پہلے ان کی بات کو جواب دے دوں. دیکھیے، انہوں نے ہمیں تکفیری کہا ہے، یہ غلط کا الزامات لگا رہے ہیں. ہمارا کوئی تکفیری وہ نہیں ہے، ہم کسی کو کفر کے فتوے نہیں لگاتے. کسی کی طالبان میں سے کسی ایک جماعت کی رائے ہو اپنی جگہ، میں اس وقت جو ہماری لڑائی ہو رہی ہے کسی کو کافر نہیں سمجھتا. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں دونوں مسلمان جماعتیں ہیں اور مسلمان جماعتوں کا آپس میں کلیش ہو رہا ہے، بعض چیزوں پر تنازع ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا قوانین ہے عدالت کے، یہ غیر اسلامی ہے، یہ انگریز کا سارا ڈھانچہ ہے، اس کو تبدیل کیا جائے، قرآن و سنت کو نافذ کیا جائے. لیکن یہ سارے وکلا اور یہ سارے بعض حضرات جو ہے یہ انگریزی جو جاننے والے ہیں، یہ اس کو اپنے انداز میں کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، قرآن و سنت کی کیا ضرورت ہے، اسی کی ہم نے ٹھیک کیا ہوا ہے. کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ اس کو اردو میں لایا جائے، اردو میں ہے ہی نہیں، اور سارا عدالتی نظام انگریز کا بنا ہوا، انگریز کا ڈھانچہ، انگریز کا لب و لہجہ، اب آدمی اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا، عام آدمی.
اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر فرض کیجیے آپ کا مطالبہ نہیں مانا جاتا، وہ طالبان کی طرف سے نہیں مانا جاتا یا ریاست کی طرف سے نہیں مانا جاتا، تو آپ اس کمیٹی کا حصہ رہیں گے یا پھر آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟
دیکھیے، ہم نے تو طالبان اگر کہیں گے کہ ہٹ جائیں تو اور بات ہے، ورنہ فی الحال تو رہیں گے. فی الحال ہم رہیں گے، ہم تو یہاں نظریاتی اور فکری طور پر کام کر رہے ہیں.
اور اگر آپ کا مطالبہ نہیں مانا جاتا شریعت کا، کیونکہ آپ بڑے ہی واضح ہیں اس میں، تو اس کے باوجود آپ یہ ڈائلاگ چلتے رہے گا اور ڈائلاگ کا حصہ رہیں گے اور آپ چاہیں گے کہ یہ ڈائلاگ مکمل ہو اور امن قائم ہو.
وہ مذاکرات ہی ہے,
مذاکرات کا
جی. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں
اس پہ پھر آپ کو شریعت کا مطالبہ آپ کا پیچھے چلا جائے گا, واپس چلا جائے گا.
شریعت کا مطالبہ تو ہمارا رہے گا. ڈائلاگز کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم شریعت کا مطالبہ چھوڑ رہے ہیں. میں تو شریعت کا مطالبہ ہی اسی کرتا ہوں کہ پائیدار امن نہیں آ سکتا. میری بات نوٹ کر لیں, اگر شریعت نہیں آئے گی کچھ عرصے کے بعد اور مسائل کھڑے ہوں گے. یہاں صرف ایک مسئلہ نہیں ہے, کراچی کے مسائل ہیں, بلوچستان کے مسائل ہیں, چوریوں کے مسائل ہیں, ڈکیتیوں کے, ملک قتل عام.
ہاں رضا صاحب, یہ امن قائم کرنے کے لیے ہمیں کوئی بڑا فیصلہ تو کرنا پڑے گا, یا پھر ہمیں ریاست کو منوانا پڑے گا یا پھر طالبان کو منوانا پڑے گا. تو کس کو ماننا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے, کیسے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ ہاں صاحب
جی, صاحب اب جمہوری آدمی ہیں, ایک منٹ اب مجھے بھی دیجئے گا. مجھے تو پورے پروگرام میں ٹائم نہیں ملا, میں ایک بات عرض کروں گا. میرا خیال ہے اگر پاکستان کو بچانا ہے تو ایمن الزواہری صاحب سے بڑھ کے ہمیں اب درخواست کرنی پڑے گی پاکستان کی آرمی سے کہ وہ کچھ میرینز زیر سمندر بھیجیں, جہاں سے جا کے شاید اسامہ بن لادن صاحب کی بھی کوئی کتابیں ہمیں مل سکیں, جس کے ذریعے فیصلہ کیا جا سکے کہ پاکستان کے اندر اب آئین کے حوالے سے گفتگو اسامہ بن لادن اور ایمن الزواہری کی لکھی ہوئی کتابوں کے حوالے سے ہوگی یا قرآن و سنت کے مطابق ہوگی. قرآن و سنت کا بہرحال جو کنسپٹ یہاں پر پیش کیا گیا, اور یہ عرب مجاہدین یہ اپنے علاقوں سے یہاں پر شریعت نافذ کرنے کے لیے آگئے ہیں, وہاں پر پہلے شریعت نافذ کریں, پہلے اپنا گھر ٹھیک کریں گے تو اس کے بعد یہاں پر آئیں گے. اور دوسری بات, آپ نے ابتدا میں چوئی صاحب سوال کیا تھا اور اس کے بعد آپ سائٹ پہ چلتے شریع موضوع سے ہم ہٹ گئے. آپ نے کہا تھا بی ایل اے طالبان اور زکا اشرف میں کیا ڈفرنس ہے. میں واضح کر دیتا ہوں, بی ایل اے اور طالبان اپنی بات کو منوانے کے لیے ملیٹنسی پر بلیو کرتے ہیں, اور زکا اشرف صاحب نے اس فیصلے کو نہ چاہتے ہوئے بھی تسلیم کیا اور وہ ملیٹنسی پہ بلیف نہیں کرتے, جو کہ اسلام کا حقیقی میسج ہے. آپ دیکھیں, اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اسلامی ریاست کے اندر اسلامی قوانین سے متصادم کوئی چیز آتی ہے تو اس کے لیے آپ مسلح جدوجہد نہیں کر سکتے, آپ نے پر امن جدوجہد کرنی ہے. آپ تمام لوگوں کو بٹھائیں ایک جگہ پر اور ان سے کہیں کہ ان تمام معاملات کو سارٹ آؤٹ کریں, نہیں تو پھر کل اس طرح ہوگا کہ بی ایل اے سے بھی اور بلوچستان سے بھی اپنی فورسز کو واپس بلوا لیں اور بی ایل اے یہ مطالبہ کرے گی کہ یہاں کا کنٹرول جو ہے وہ راہ کے حوالے کر دیا جائے گا. اور آپ دیکھیں جن شرائط کی جو شرائط آئی ہیں کتنی مزہ کا خیز ہیں کہ پاکستان آرمی واپس آ جائے. اب مجھے آپ یہ چوئسہ بتلائیں کہ کیا وہ لوگ جو قتلوں کے کیسز کے اندر اسی شریعت کے مطابق قتل کا بدلہ, قتل خون کے بدلے خون کے تحت سزائے موت میں جیلوں میں پڑے ہیں؟
پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں چاروں تینوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت دیا. بہرحال خواتین, ایک ایشو تھا شریعت کا, کیونکہ ایک مطالبہ ہے پورے پاکستان میں, اور ہر اگر ہم مسلمان ہیں تو ظاہر شریعت ہمارا مقصد حیات بھی ہے, اور اس مقصد حیات کے لیے ہمیں قربانیاں بھی دینی چاہیے اور اس پہ بحث بھی کرنی چاہیے. بحث آپ کے سامنے ہے, لیکن اگر ہم ان مذاکرات کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ لچک دونوں طرف سے دکھانی پڑے گی. حکومت کو بھی تھوڑی سی لچک کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور طالبان کو بھی لچک کا مظاہرہ کرنا پڑے گا تاکہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائے اور ملک میں امن قائم ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.